والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن ابي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صلوات پڑھیے گا مطلب مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر سورہ مبارک حجرات کی تفسیر کے ضمن میں قرآنی معارف کا یہ سلسلہ دروس جاری ہے. یہ سورہ جو قرآن کریم کا 49واں 49 نمبر سورہ ہے 8 آیات پر مشتمل ہے اور اس سورہ کی جو خاصیت ہے وہ یہ کہ آداب اسلامی اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے بعض اصول کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلنا یہ ہمارے معاشرے میں اسلام کا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کے اندر وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہم نے اپنی زندگی کے ہر فیصلے ہر کام میں پہلے یہ نگاہ کرنی ہے کہ شریعت نے مجھے اس جگہ پر کیا حکم دیا ہے. شریعت کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے عمل انجام دیں. لہذا آپ جانتے ہیں کہ احکام شرعیہ 5 اس میں تقسیم ہوتے ہیں اقسام میں، یا واجب اور مستحب ہے، یا حرام اور مکروہ ہے، یا مباح ہے. مباح ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جواز دیا ہوا ہے شریعت کی نظر میں، نہ وہ ایسا ہے کہ اس کو کرنے کا کوئی ثواب اللہ مقرر کرے، نہ ایسا ہے کہ اس کے نہ کرنے سے کو اللہ نے ناپسندیدہ یعنی اس کا چھوڑنا اللہ کی نظر میں بہتر ہو، نہیں. لہذا مثلا عام طور پر کپڑوں کا ڈیزائن میرا کیسا ہو تو شریعت یہاں پر آپ کو ٹوکتی نہیں، لیکن لباس کی حدود بیان کی ہیں. لہذا جب آپ لباس پہننے کے لیے اسلام کی طرف نگاہ کریں گے کہ آیا میں لباس پہنتے ہوئے کیا کروں، تو دین آپ کی رعایت آپ کو اشارہ کرے گا. اب وہ اشارہ یا وہ ہدایت دین اس حد تک کرے گا، البتہ اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ خود انسان کی عظمت کو اس کی رسپیکٹ کو باقی رکھنے کے لیے کیسا لباس پہنوں، مطلب ایسا مت پہنو کہ جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں. لہذا ایسا لباس صرف خواتین نہیں مردوں کے لیے بھی پہننا جائز نہیں ہے کہ جس سے اعضاء جسم ظاہر ہوں. अब ये जो आजकल हमारे यहाँ टाइट कपड़ों का जो फैशन चल पड़ा है, दीन की नज़र में दीन यहाँ पर आकर अपना हुक्म सुनाता है। अब अगर आप दीन के हुक्म को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे हैं तो आप गौर कीजिएगा, लिबास पहना हुआ है, जितनी देर तक आपने ये लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ है, आप अपने हर मरहले में खुदा और रसूल की मुखालफत अंजाम दे। फिर लिबास, यकीनन लिबास होना चाहिए, टाइट होने के अलावा दीन कहता है कि ऐसा हो कि जो आपके बदन को छुपाए, आपके जिस्म के वो आज़ा और वो हिस्से कि जो आपकी रिस्पेक्ट का बायस है। दीन नहीं चाहता कि आप किसी को दिखाते फिरें। फिर उसके जो बुरे आसार हैं उसके अलावा माशरे में शहवत व जिन्सियात को फैलने से, फहाशी को फैलने से दीन रोकना चाहता है। दीन मुबीन इस्लाम मोहतरम लोगों का दीन है, साहिबान इज्जत और इकराम का दीन है। लिहाजा बेहयाओं का दीन में दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो बेहया अपने तौर पर अपने आप को जितना मर्जी मुसलमान कहे, लेकिन रिवायात नाज़िर है इस बात पर कि जिसके पास हया नहीं है उसका कोई दीन नहीं है। लिहाजा बेहयाई दीन में पसंदीदा अमर नहीं है। लिहाजा लिबास वो हो कि जो हया और इफ़त का सिंबल बने, आपकी इज्जत और आपकी हमीजत और आपकी गैरत के तकाज़ों को पूरा कर। फिर और कोई इंस्ट्रक्शन और भी दिए दीन में, वो क्या इंस्ट्रक्शन है? कि ऐसा लिबास मत पहनो कि जो दूसरों की तवज्जो का ख़ास तौर पर तुम्हें इशारे का बायस बने, यानी बिल्कुल ही कि सबसे जुदा होकर एक चीज़ पहनना, ये मना है दीन में। क्यों? उसके भी अपने आसार हैं। रियाकारी की नीयत से ना पहनो लिबास। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दीन ने दूसरी जानब ये बताया कि सफ़ेद रंग का पहनना मुस्तहब है, लिबास में पसंद किया दीन ने। और इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दी, ये दिए हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन मेरे मसलन कमीज़ का कॉलर कैसा होना चाहिए, या मेरे मसलन कमीज़ का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, दीन ने आपको इसमें आज़ाद छोड़ा हुआ। जो आप मर्ज़ी चाहे डिज़ाइन आप बनाएं, जो आपको अच्छा लगता है बनाएं, आप करें, दीन ने छोड़ा हुआ। लिहाजा जहाँ दीन के अहकाम मौजूद हैं, अच्छा फिर उसमें आप आगे बढ़ना क्या है? उसमें आगे बढ़ना ये है कि आप ये हुक्म लगाना शुरू कर दें कि जी दीन कहता ही है कि ये लिबास पहनें। नहीं, ऐसा नहीं। अब हमारे यहाँ मसलन बाज़ तबके ऐसे हैं कि जिन्होंने मसलन शलवारों को ऊँचा करना दीन बना लिया। नहीं, शलवारों को ऊंचा करना दीन नहीं है। इसी तरह के और बहुत सारी चीज़ें कि अगर हम आगे बढ़कर ख़ुद से करें, तो मैंने अर्ज़ किया कि ये सारे के सारे वो मकामात हैं कि जो इंसान को अल्लाह और उसके रसूल से आगे निकालते थे। लिहाजा दीन चाहता क्या है कि हमारी पूरी ज़िंदगी इस दायरे में रहे। दूसरा मरहला यह है कि पैगंबर के होते हुए पैगंबर के सामने अपनी आवाज़ को पैगंबर की आवाज़ से बुलंद मत करो, और ना पैगंबर को उस तरीके से पुकारो और आवाज़ दो जैसे तुम एक दूसरे को आवाज़ देते। यानी हमने अपने आम तौर पर एक दूसरे को बुलाने और मुतवज्जे करने के लिए जो आवाज़ लगानी है या तरीक़ाकार इख्तियार करना है, वह हम पैगंबर से नहीं कर सकते। अब तीन मरहल हैं जो ख़ास तौर पर आज आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। कल मैंने तवज्जो अगर आपके जहन में हो अर्ज़ किया था। पहला मरहला यह है इसमें कि आया ये आयत सिर्फ और सिर्फ पैगंबर के दौर तक है या नहीं, इस आयत का ताल्लुक हम और आप से भी है। अब अगर आप कहें कि जी बाज़ आयत के हिस्से पैगंबर से ताल्लुक़ रखते हैं, हमसे ताल्लुक़ रखते हैं, बाज़ नहीं रखते, तो इसका मतलब ये होगा कि कुरान का कुछ हिस्सा उसका हमारी और आपकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद वाली जो आयत है जो आज मैंने तिलावत की, उसका तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, क्योंकि वहीं से फिर मैंने एक मतलब, یعنی کچھ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، آگے مت بڑھو اللہ اور رسول سے، کچھ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم ببعض، اس طریقے سے مت پکارو پیغمبر کو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یہ کیٹیگری ہے۔ ایک کیٹیگری کون ہے پھر اس کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ، بتحقیق وہ لوگ کہ جو رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو جھکا کر یا دبا کر رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان تقویٰ کے ذریعے سے لے لیا ہے، یعنی یہ اپنے قلب سے اپنے دل کے مرحلے تک بھی تقویٰ، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی کے لیے مغفرت اور انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ مطالب بیان کروں گا انشاءاللہ کہ قلب کے تقویٰ سے کیا مراد ہے، غز نظر سے کیا مراد ہے، یہ باتیں، غز صوت سے کیا مراد ہے، یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مطالب۔ ابھی اجمالی ترجمہ کیا ہے، ایک طرف اللہ نے وہ لوگ بیان کیے جو اللہ اور رسول سے آگے نکل رہے ہیں، اپنی آوازوں کو پیغمبر کے سامنے بڑھا رہے ہیں، پیغمبر کو اس طریقے سے آواز دے رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کو، یعنی میں لفظ استعمال کروں کہ بدتمیزی سے پکارنا، البتہ اسے میں نے عرض کیا تھا کہ بدتمیزی بھی ضروری نہیں ہے، حتیٰ آپ اپنے گھر میں ماں باپ کو جس طریقے سے اگر بلاتے ہیں، اب پیغمبر کو پھر بھی ویسے بھی نہیں بلا، آواز دے کے نہیں بلا سکتے آپ پیغمبر کو، معصوم کو۔ دوسرے کون لوگ ہیں جو اپنی آوازوں کو پیغمبر کے پاس کے سامنے دبا کر رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے تقویٰ کے ذریعے سے امتحان کیا ہوا ہے، انہی کے لیے مغفرت اور انہی کے لیے اجر عظیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ آیات اور ان کا تعلق صرف پیغمبر کے زمانے سے ہے تو اس کا مطلب ہمارا اور آپ کے تو قلب کا امتحان ہو ہی نہیں سکتا، نہ پیغمبر ہوں گے، نہ ہم ان کے سامنے آواز جھکائیں گے، نہ ہمارے دلوں کا تقویٰ کے ذریعے سے امتحان ہوگا، پھر نہ ہمارے لیے مغفرت اور نہ ہمارے لیے اجر عظیم۔ بھائی اس آیت کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اب مجھے لا کر دکھا دیے کہ کوئی عالم آ کر یہ کہتا ہو کہ نہیں اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے، اور اگر ہم سے کوئی تعلق ہے، غور کیجیے گا، اگر اس آیت کا مجھ سے اور آپ سے کوئی تعلق ہے تو پھر وہ کون سا مقام ہوگا جہاں کسی کے سامنے میری آواز کا بلند ہونا گویا پیغمبر کے سامنے آواز کا بلند ہو، جہاں میرا کسی سے آگے نکل جانا، چاہے میں نے بحث کی بھی ہے، بھلا فزیکلی معنی میں کیوں نہ ہو کہ کسی سے آگے نکل جانا میرا گویا پیغمبر سے آگے نکل جانا ہو، کسی کو بدتمیزی سے پکارنا گویا اسی طرح سے دوسری جانب ہے، وہ کیا مرحلہ ہوگا، وہ کون سا مقام ہوگا جہاں پر کسی کے سامنے مجھے اپنی آواز کو دبا کر رکھنا گویا پیغمبر کے سامنے۔ تو خوب اگر پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر اس آیت کے اوپر تو عمل نہیں ہو سکتا، واحد راستہ کیا ہے، واحد راستہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد بعض افراد ایسے ہوں کہ ان کے سامنے آواز کا بلند کرنا پیغمبر کے سامنے آواز بلند کرنے کے برابر، جن کے سامنے اپنی آواز کو جھکا کر با ادب رہنا گویا پیغمبر کے سامنے با ادب رہنے کے برابر ہے۔ بس اگر میں ان کو تلاش کرنے نکلوں گا تو مجھے بالآخر کوئی معرفی ہونی چاہیے، اب پیغمبر یہ کہہ کرے انہم منی وانا منہم، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ مجھ سے ہیں اور میں، اور پھر روایات ایک نہیں بہت ساری ہیں، اللہم وال من والا ہوں، عاد من عادا ہوں، محب لمن احب ہوں، کہ جن کے لیے بار بار پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ جو انہیں دوست رکھے تو ان کو دوست رکھ، جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے۔ یہ سارے کے سارے مقامات کیا بتا رہے ہیں، ان کی رضا میری رضا ہے، ان کی خوشی میری خوشی ہے، یہ تمام کے تمام آیات اور تمام کے تمام مقامات ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ پیغمبر کے بعد یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے سامنے یہ آیات اور ان آیات کا مصداق معنی پیدا کرے. لہذا پیغمبر کے بعد آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور پیغمبر کے برحق جانشین و افراد ہیں کہ جو اس آیت کے مصداقی کیفیت کو یعنی یہ آیت خارج میں معنی پیدا کرے گی کہاں جہاں یہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام. لہذا ہمارے ہاں فقہ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو حکم اس آیت میں ہے یہ تمام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کو شامل کرتے ہیں. یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ کہ تاریخ میں اب ہم معتبر ترین ذرائع کی اگر بات کریں تو حتیٰ اہل سنت برادران کی کتب صحاح میں خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کی حیات مبارکہ کے آخری دو مہینے. میں اکثر اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو تاریخ اور سیرہ پیغمبر پڑھنے کا ٹائم نہ مل رہا ہو تب بھی کم از کم پیغمبر کی حیات کے آخری دو مہینے یہ ضرور پڑھا کریں, ان کی نالج رکھیں. یہ آپ کی زندگی کے بہت سارے سوالات کو خود بخود حل کریں. اب آخری دو مہینے پیغمبر کی حیات کے حجۃ الوداع سے لے کر آپ کی شہادت اور دنیا سے پردہ فرمانے کا مرحلہ ہے. تو اگر یہ دو مہینے بھی آپ نے پیغمبر کی حیات کے اچھی طرح سے پڑھ لیے, میں نے عرض کیا کہ بہت سارے سوالات خود بخود حل ہو جائیں. اب یہاں پہ تمام تواریخ, تمام سورسز, چاہے وہ حدیثی ہوں, چاہے وہ تاریخی ہوں, چاہے تفسیری ہوں, وہ سارے کے سارے متفق ہیں کہ انہی ایام میں حج سے واپس آنے کے بعد پیغمبر ایک لشکر کو آمادہ کر رہے ہیں روم بھیجنے کے لیے, اور آگے چل کر اس کی سربراہی پیغمبر نے جناب اسامہ بن زید کے حوالے کی, اور مولا کائنات کو چھوڑ کر تمام جتنی بھی اہم شخصیات ہیں سب کو اس لشکر میں شامل کیا, اور پھر فرمایا کہ یہ لشکر جانا چاہیے. حضرت کے اوپر جب بیماری کی کیفیات شدید ہوئیں تو آپ نے اس کے باوجود بھی, اپنے مرض کے باوجود بھی اس لشکر کو روانہ کیا. اس کو روانہ کرنے کے لیے خود اس کیفیت میں مدینہ کے باہر تک تشریف لائے, اور آپ نے سختی سے منع کیا کہ یہ لشکر واپس نہیں آنا, کچھ بھی ہو جائے واپس نہیں آنا. پہلے ہی پڑاؤ پر پیغمبر کی اور زیادہ طبیعت خراب ہونے کی اطلاع ملتی ہے, اور ایک بہت تعداد ہے بڑی جو اسامہ بن زید کی بات مانے بغیر اس کے منع کرنے کے باوجود, پیغمبر کے منع کرنے کے باوجود واپس مدینہ آ جاتے ہیں. اب میں تمام کے تمام جتنے بھی عالم اسلام بالآخر متفق ہے یہاں پر سوال کہ جو لوگ اس لشکر سے واپس آئے ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی سرپیچی کی یا نہیں کی, انہوں نے اپنے آپ کو مقدم کیا یا نہیں کیا مقدم کیا. آنے کے بعد جب یہ افراد, ان کا ایک گروہ پیغمبر کے پاس عیادت کے لیے آیا ہے تو ان کو دیکھ کر پیغمبر ناراحت ہو. اب یہ روایات ام المومنین جناب عائشہ بیان کرتی ہیں, روایات موجود ہیں, اسے کہ پیغمبر نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا جب یہ واپس آئے, تو اس بات پہ پیغمبر یعنی کیا پیغمبر کی ناراحتی اور پیغمبر کا راضی نہ ہونا اس چیز کو اور زیادہ محکم کر رہا ہے کہ پیغمبر بھی اس فعل سے راضی نہیں ہے, یعنی اور زیادہ شدید. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ نے کچھ کر دیا لیکن پیغمبر نے معاف کر دیا آپ کو, لیکن یہاں پر پیغمبر کا ناراضی ہونا کیا بتا رہا ہے کہ پیغمبر راضی نہیں ہے اور یہ 100% اس آیت کا مصداق بن رہا ہے. پھر ان کے آنے کے بعد بھی پیغمبر نے ان سے فرمایا کہ لاؤ کاغذ اور قلم لاؤ، میں تمہیں وہ لکھ کر دے دوں کہ جس کے بعد تم مجھ سے گمراہ. اب تاریخ کی گواہی ہے جتنے لوگوں کو پیغمبر نے یہ حکم دیا ان سب پر پیغمبر کو کاغذ اور قلم فراہم کرنا واجب ہے یا نہیں واجب؟ جس نے نہیں دیا سب لوگ شامل ہو گئے، سب شامل. پھر آپ نے فرمایا کہ چلو میں بتا دیتا ہوں. آپ نے کلام کیا، روایت کہتی ہے کہ حضرت عائشہ کی آغوش میں حضرت کا سر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تمہاری ہدایت کے لیے جو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں قرآن اور دوسری کسی چیز کا نام لیا. اب یہ ناقل ہے، سب نے نقل کیا اس بات کو کہ وہ جو دوسری چیز ہے اس کا نام نہیں سن سکے لوگ کہ وہ کیا تھی. تو انہوں نے رجوع کیا اور آدنباد میں، یعنی یہ ایک بالآخر پیغمبر کی حیات کے آخری مراحل ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد و متوجہ ہے مسائل کی طرح. تو جب یہ ساری کی ساری داستانیں باہر آئیں اور پتہ لگا کہ پیغمبر کو جب قلم نہیں دیا گیا اور پیغمبر نے زبانی وہ بات کہنا چاہی تب بھی وہ آدھی ریکارڈ نہیں ہو سکی، تو لوگوں نے جناب عائشہ سے جا کر، ام المومنین نے ان سے جا کر پوچھا، لازمہ تو حجرے میں سب سے نزدیک آپ ہی تھیں، آپ کی آغوش میں حضرت کا سر تھا، تو کہا بھائی آپ نزدیک تھیں سب سے زیادہ، آپ کو یقیناً سنائی دی ہوگی بات. تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ مجھے پیغمبر کی آواز سنائی. اچھا، اب اس واقعے کے بعد پیغمبر کا شہادت اور انتقال واقع ہو جاتا ہے، پیغمبر دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب میں ایک عام چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال ہے، جن لوگوں نے بھی یہ سارے اقدامات کیے، پیغمبر کی بات نہ مانی، پیغمبر کے حکم کے آگے اپنا حکم چلایا، جن کی آوازیں پیغمبر کی آوازوں سے اوپر چلی گئیں، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال وہ تمہیں پتہ بھی. اب جب پتہ نہیں چلے گا تو لازم بات ہے توبہ بھی نہیں کرو گے، اور نہ ہوئی، ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنی اس بات کے بعد متوجہ ہو کر توبہ کی ہو اور آ کر پیغمبر کی خدمت میں تجدید ایمان. تجدید ایمان کیوں کہہ رہا ہوں؟ ان تحبط اعمالکم، اعمال جمع ہے اور عموم کا معنی اختیار کرتا ہے. عموم کا معنی کیا ہے؟ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. سارے اعمال کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایمان لانا عمل ہے، اگر کلمہ پڑھنا عمل ہے، یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ ضائع. اب جب یہ سارے ضائع ہو جائیں گے تو ایمان کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو کچھ کرنے سے پہلے دوبارہ تجدید ایمان. اب اس سے آگے کے مراحل آپ خود حل کر لیں کہ اگر کسی نے پیغمبر کے حیات میں تجدید ایمان اور توبہ نہیں کی ہے اور پیغمبر چلے جائیں اس کے بعد، فرض کر لیں ہم کہ اس نے توبہ کی ہو، تجدید ایمان کی ہو، تو آپ کے حساب سے اس کی کیٹیگری کیا بننی چاہیے؟ یہ اب آپ خود فیصلہ کریں، ہم سے نہ پوچھیں. یہ مطلب تو ہو گیا تاریخی. اب لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو جھکا کر رکھتے ہیں، یا غدونا اسواتا، اپنی آوازوں کو جھکا کر اور نیچا کر کے رکھتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا ہوا ہے. اب میں یہاں پر بحث امتحان کو زیادہ کھولوں گا نہیں، کیونکہ وہ پھر اپنی جگہ ایک پورا امتحان الہی موضوع ہے، ایک جدا گانا جو تفصیل چاہتا ہے. لیکن قرآن کریم نے تین لفظ استعمال کیے ہیں، ابتلا، فتنہ، ابتلا اور امتحان. عربی میں میری مطالعے میں چار لفظ ہیں کہ جو تقریباً اسی معنی، ٹیسٹ کے معنی، آزمائش کے معنی میں آتے ہیں. ان میں ایک لفظ مزید کیا ہے؟ اختبار. لہذا عام طور پہ اگر آپ کبھی جائیں زیارات کے لیے جاتے ہیں تو لیبوریٹری جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مختبر. لیب کو کیا کہتے ہیں؟ مختبر. اختبار، ٹیسٹ کرنا. اب امتحان بھی ٹیسٹ ہے، اختبار بھی ٹیسٹ ہے، فتنہ بھی بنیادی طور پہ ٹیسٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور ابتلا بھی ٹیسٹ کے معنی میں. فرق کیا ہے؟ میں نرس کیا چونکہ موضوع نہیں ہے لیکن صرف ایک اشارہ کر کے جاؤں گا. اختبار خبر سے نکلا ہے، اور بنیادی طور پر اختبار کا تعلق اس آزمائش سے ہوتا ہے جو آپ کو خبر فراہم کرے، اور یہ خبر بنیادی طور پر بے خبری کے مقابلے پر ہے. البتہ جب آپ نہیں جانتے ہوں گے، خبر نہیں رکھتے ہوں گے، تو اختبار کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کو خبر مل جاتی. اب یہ لیبوریٹری پہ کیوں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ؟ اس لیے کہ وہ خبر دیتی ہے. مجھے خبر نہیں ہے کہ میری شوگر کتنی ہے، میری خبر نہیں ہے کہ میرا کولیسٹرول کتنا ہے، تو میں جب لیبوریٹری جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ مجھے میرے ان تمام چیزوں سے خبردار کرے گا اختبار کے ذریعے سے. اختبار پس ایسی آزمائش، ایسا ٹیسٹ ہے جو کیا کرتا ہے؟ ہمیں خبر دیتا ہے کسی چیز. یہ لفظ کہیں پر بھی، نہ قرآن میں اور نہ روایات میں، کہیں پر بھی پروردگار کے نام کے ساتھ استعمال نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خبیر، اور خبیر کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس کی خبر کے دائرے سے باہر. لہذا اختبار کا لفظ کہیں پر بھی ہے. یہ خود قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں ہوا کہ جو شان اس صفات پروردگار سے کہیں کوئی ٹکراؤ رکھتا ہو. یہ کمال ہے. یعنی کسی بھی جگہ پر قرآن اور روایات میں لفظ اختبار کو اللہ کے ساتھ استعمال نہیں کیا، خبر سب کی رکھتا ہے. فتنہ کیا آزمائش ہے، ابتلا کا کیا مرحلہ ہے، اور امتحان کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس کی تفصیل آپ کے لیے عرض کروں گا کبھی اور، صرف آج ایک اجمال. جب تک شے آپ کی ذات اور درون سے تعلق رکھے فتنہ، آپ کی ذات سے باہر نکل کر اطراف کو شامل کر لے ابتلا. لیکن اگر یہی کیفیت آپ کے عقیدے کو آزمائش کرنے کے مرحلے میں آ جائے تو پھر امتحان. بعض نے تھوڑا سا فرق کیا ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فتنہ آپ کی ذات سے باہر ہے، یعنی سب سے کم ترین درجہ فتنہ ہے، اور یہ عام طور پر آپ کی ذات سے باہر ہے. یعنی کیا؟ آپ کے مال، آپ کی اولاد، آپ کے اطراف میں، یہ فتنے سے تعلق. لیکن جس چیز کا تعلق آپ کی ذات سے ہو جائے، مثلا بیماری، چوٹ، اس طرح کی چیزیں، کا یہ ذات سے، یہ ابتلا ہے. لیکن جو چیز آپ کے عقیدے کو آزماتی ہے وہ مقام امتحان. لہذا غور کیجیے گا، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی تفصیل میں نہیں ہوں، یہاں پہ بہت ساری تفاصیل ہیں، موقع نہیں ہے، صرف اجمالی اشارے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب یہاں پر امتحان کی بات کی ہے تو لفظ قلب استعمال کیا ہے. تو انشاءاللہ کبھی بحث رہی تفصیل کی بات عرض کروں گا. انسان میں بنیادی طور پر عقیدے کا موطن، یعنی عقیدہ جہاں پر پایا جاتا ہے، وہ بنیادی طور پر انسان کا قلب ہی ہوتا ہے. عقیدہ ہمارے نفس سے تعلق نہیں رکھتا، عقیدہ حتیٰ ہماری عقل سے بھی تعلق نہیں رکھتا. عقیدے کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ قلب میں. لہذا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ان لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل تقوی سے آزمائے گئے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ امتحان ویسے ہی کس کا ہوتا ہے؟ عقیدے کا. لہذا عام طور پر اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے قلب سے ہی ہونا چاہیے، لیکن قلب کے مرحلے پر آ کر اللہ نے عقیدے کا، یعنی کیا، ان کا نبی کے سامنے اپنی آواز کو جھکا کر رکھنا گویا ان کے بلیف کا حصہ ہے. اور بلیف بنیادی طور پر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے بیہیویئر کو بناتی ہے. اب یہ مسئلہ، یعنی کیا، پیغمبر کا احترام ظاہری طور پر ہمارے بدن کا مرحلہ نہیں ہونا چاہیے، عقلی طور پر بھی نہیں ہونا چاہیے، پیغمبر کا احترام ہمارے قلب کا حصہ ہونا چاہیے. جب قلب کا حصہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ کسی بھی صورت میں میں پیغمبر کے سامنے بے احترامی. اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر کے سامنے بے احترامی نہیں کروں گا، تو ہمیں اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں کہ یہ مرحلہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیغمبر کے سامنے اپنی آوازوں کو جھکا کر رکھتے ہیں، یہ مرحلہ کیا ہے؟ عام حالت میں، عام حالت میں سبھی یہ کرتے ہیں. کون سی حالت ہے یہ کہ جس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا؟ یقیناً یہ وہ حالات ہیں کہ جن میں کوئی بات ایسی ہو جو کہ ان کی پسند کے خلاف, ان کی توقع کے خلاف. پھر اپنی آواز کو, یعنی کوئی ایسا مقام ہو کہ جہاں پر بات ان کے خلاف جا رہی ہو, ان کی پسند کے خلاف جا رہی ہو, اس کے باوجود کہ ان کے نقصان میں جانے والی ہے, ان کی پسند کے خلاف ہے, پھر بھی یہ اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے اوپر جانے, پھر بھی یہ اپنی آواز کو دبا کر رکھیں. یہ ادب درکار ہے مومن سے پیغمبر کے سامنے. اب میں نے عرض کیا کہ اس کا ہمارے اور آپ کے زمانے میں مصداق انشاءاللہ, آج کا جمعہ بھی گزر گیا امام کے انتظار کی کیفیات کے ساتھ, خدا کرے کہ یہ آخری جمعہ ہو, اگلا جمعہ ہم امام کے ظہور کو دیکھیں, بلکہ اس سے جلد خدا امام کو ظہور عطایت کرے. لیکن اب امام کے سامنے, اب میں اور آپ, بہت زیادہ شدید احتمال ہے کہ میں اور آپ ظہور کو درک کریں, اور کہیں کوئی ایسا مقام آ گیا کہ مجھے اور آپ کے پاس کو موقع مل گیا, اللہ نے کوئی توفیق عنایت کر دی کہ میں اور آپ امام کے پاس حضوراً موجود ہوں, اور امام کوئی ایسی بات کہہ دے جو میرے اور آپ کے توقع کے خلاف ہو, ایسی بات کہہ دے جو میرے اور آپ کے مزاج کے خلاف ہو, پھر اپنی آواز کو جھکا کر رکھنا, پھر وہاں آواز اوپر نہ جائے. تو بھیا آٹومیٹک سسٹم کوئی نہیں ہے, یہ میں آپ سے بتا دوں, دین میں آٹومیشن نہیں ہے, کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے. دین پریکٹس کا نام, پریکٹس کا نام یعنی پریکٹس کرنے کا نام بھی ہے, اور پریکٹس یعنی بار بار پریکٹس کرنے کا نام بھی ہے. دین کی پریکٹس, باقی پریکٹسز کا مجھے نہیں پتا, لیکن دین کی پریکٹس واقعاً ایسی ہے کہ جو میکس اے مین پرفیکٹ. میں باقی پریکٹسز کی بات نہیں کروں گا, لیکن دین کی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا, سوال یہ ہے عزیزان من, عام حالت میں امام کی بات مان لینا, امام میرے خلاف فیصلہ, مجھے کہہ دے اور مولانا یہ جو تم نے کام کیا تھا یہ چوری حساب ہے, ہاتھ کٹے گا تمہارا, اور پھر میں یہ دیکھوں کہ امام سے متعلق میرے دل میں کوئی بات, اگر امام میرا ہاتھ کاٹ دے پھر میں امام سے محبت کروں گا؟ لہذا حضرت امیر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ اگر میں اپنی تلوار سے اس کی ناک کاٹ دوں تب بھی اس کے دل سے میری محبت نہیں نکلے, اور منافق وہ ہے کہ میں ساری دنیا کی نعمتیں اور دولتیں اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں تب بھی اس کے دل میں میری محبت داخل. ہم کہاں کھڑے ہیں یہ تو وقت آنے پہ پتہ لگے, لیکن پریکٹس میں نے عرض کیا, اگر پہلے سے ہو تو گزارا ہو سکتا ہے کام. دیکھیں بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ چیز ایسے, بعض اوقات چیزیں سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری عقل کے حساب سے, مثلاً آپ امام کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں, امام کے سپہ سالار ہوں, اور امام کا بدترین دشمن, دشمنوں کا لیڈر, اس کا خیمہ آپ کے پانچ قدم کے فاصلے پر رہ جائے, جنگ بھی آپ کے کنٹرول میں ہو, چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوں, پانچ منٹ چاہیے آپ کو, آپ امام کے, اسلام کے, مومنین کے بدترین دشمن کا صفایا کر سکتے, اور پیچھے سے آ کر کوئی یہ کہہ کہ آپ کو امام بلا رہے ہیں آ جاؤ شابش واپس, تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ بھائی میرے جیسا اگر ہوگا تو وہ سوچے گا کہ پانچ منٹ کی تو بات ہے, یہ امام کا بدترین دشمن ہے, اس کو مار کے جاؤں گا تو امام کے لیے کتنے مسائل حل کر کے جاؤں گا, صرف اس امام کے لیے نہیں, مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے, خدا کے لیے, پانچ منٹ واپس جاؤں گا, یہ تو نہیں کہ واپس بھی نہیں جاؤں گا.
مثلا امام نے بلایا ہے، 5 منٹ لیٹ چلا جاؤں تو کیا مسئلہ ہے؟ دنیا جہان کی عزتیں اور شرف ہے اس میں. بدترین دشمن کو اہل بیت کے، خدا کے، اسلام کے، مومنین کے بدترین دشمن کو مار دینا کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو ہو تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا. تو میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی توجہ کر لیتا کہ بھائی اس کو مار کے جاؤں گا، انشاءاللہ امام خوش ہوں گے، جو 5 منٹ کی دیری کی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا بڑا کام کر کے جاؤں گا جبران ہو جائے گا، چلا تو جاؤں گا یہ کام کر کے، لیکن پھر مالک اشتر نہیں بن سکتا. مالک اشتر کب بنتا ہے؟ جو اپنی کامیابیوں، اپنے عقل، اپنی تمام چیزوں پر حضرت امیر کے حکم کو ترجیح دینا چاہتا ہو. سامنے ہر چیز انڈر کنٹرول ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ اگر مالک اشتر ام الفساد کو ختم کر دیتا کتنے فائدے ہوتے، سوچے نا اس کے بعد کے کانسیکوینسز کو. مار دیتا تو مالک اشتر مالک کیسے بنتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مالک نے اپنی پوری زندگی حضرت امیر کی خدمت میں گزاری ہے؟ نہیں. کتنی ملاقات ہو جناب مالک کوفے اور اس کے اطراف کے رہنے والے، کتنی مرتبہ مدینہ آ کر پیغمبر سے یا حضرت امیر سے ملاقات کی ہوگی؟ میکسیمم وقت جو آپ نے گزارا ہے حضرت امیر کے ساتھ وہ کون سا؟ جب حضرت امیر کوفہ آئے ہیں، دارالحکومہ بنایا ہے. یہ 4-5 سال ہیں کہ جس میں سب سے زیادہ وقت حضرت مالک نے حضرت امیر کے ساتھ گزارا ہوگا. اس 5 سال میں تو مالک اشتر نہیں بنا نا، مالک اشتر گھر سے بنا. لہذا یاد رکھے گا، جب تک ہم اس ادب اور احترام کا اپنے بزرگوں کے مقابلے پر، اپنے والدین کے مقابلے پر، اپنے اساتذہ کے مقابلے پر، علماء کے مقابلے پر، ہم اپنے اندر ادب کا بیہیویئر ایجاد نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی مسلمان، حقیقی مسلمان نہیں بن سکتے. لہذا وہ جو ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ہم بعضوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن واقعاً دقیق جملہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. میں صرف درجات بیان کر رہا ہوں، مراحل، تفصیل اس کی انشاءاللہ کبھی اور. ایک ادب ہے نا، کمال ادب ہے، کمال ادب ہے. حضرت عباس تو ہم جیسوں کی فکر سے بالا ہے، حضرت عباس تو عین مجسم ہے ادب کا. حضرت عباس کے ادب کو تو یعنی واقعاً انسان یہ ہے نا. اب کیا حضرت عباس بھی کربلا میں آ کر ایسے ہوئے؟ نہیں، جناب ام البنین کی تربیت کا اثر ہے سلام اللہ علیہ. یہ جناب ام البنین کی تربیت کا اثر ہے کہ جو مجسم ہو جائے تو عباس بنتا ہے. آپ دیکھیں کیا کیا مقامات ہیں، پوری کربلا میں کوئی سوال نہیں ہے حضرت عباس کا امام حسین سے. یہ ادب اطاعت کے اس مرحلے تھے، میں ابھی بیان کرنے کے لیے جو جا رہا تھا وہ یہی مراحل تھے. یہ ادب مقدمہ ہے اس اطاعت کا کہ انسان ادب کے ذریعے سے اطاعت کے اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پر حتیٰ ائمہ آ کر، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام آ کر قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولی امیر المؤمنین والحسن والحسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ اطاعت کا درجہ، یہ مرحلہ تسلیم ادب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. لہذا مسلمان بننے کا پہلا مرحلہ با ادب ہونا ہے. اگر با ادب نہیں ہو تو محبت نہیں، محبت نہیں ہوگی تو اطاعت نہیں ہوگی. یہ 3 مرحلے. بغیر آپ کسی کا ادب نہ کرتے ہو کبھی اس سے محبت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. ادب محبت بنا، اور محبت ہو جائے تو اطاعت ہوتی. سیدھا سیدھا مرحلہ، آپ
اگر مقدمے کو ختم کر دیں گے تو ذیل مقدمہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. لہذا حتیٰ نماز، اس دن میں نے نماز کے فلسفے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ نماز بنیادی طور پر کیا ہے؟ توجہ کی پریکٹس ہے، اپنے آپ کو متوجہ کرنا خدا کی طرف. اسی توجہ، یعنی اب خود توجہ کے لیے بھی ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گی. یہ توجہ کیسے آئے گی؟ فرمایا آداب نماز کو توجہ دینا شروع کر دو، خدا کی طرف توجہ خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے. لہذا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب آداب الصلاۃ ضرور پڑھیں، یہ مقدمات ہیں. ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ خصوصاً صبح کی تو ایسی ہوتی ہے کہ اللہ حافظ و علمان. بستر سے اٹھے، عام طور پہ تو جوان بالکل آخری وقت جب جا رہا ہوتا ہے بس بچانے والی نماز پڑھتے ہیں کہ بس بچ جائے کسی طرح سے یہ نماز. تو 25-30 آوازوں میں بیچارے اٹھتے ہیں، اس میں بھی آنکھیں کھل نہیں رہی ہوتی، حال برا ہوتا ہے. وضو کیسا کرتے ہیں، خیر اللہ اور بندے کا معاملہ میں نہیں کہتا، لیکن پھر بھی اگر فرض کریں کہ وضو کامل بھی ہو جائے تو وہی بکھرے ہوئے بال، چپڑی ہوئی آنکھیں، جمائیاں لیتے ہوئے، بغیر استری کے کپڑے، شلوار کسی رنگ کی، قمیض کسی رنگ کی، بعض تو بنیان میں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جاتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ عام طور پر، معذرت کے ساتھ کر، عام طور پر صبح کی نماز ہم جس حالت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم محلے میں نکل سکتے ہیں سارا، کسی بچے کے سامنے جا سکتے ہیں آپ، آپ کے گھر میں وہ ماسیاں بھی کام کرنے والی آئیں گی تو آپ کم از کم تھوڑی سی قمیض پہن کے تھوڑا سا. ہم نے خدا کو کہاں پہنچا دیا؟ کیا لیول دیا ہم نے خدا کو؟ کیا ادب ہے ہمارا بارگاہ خدا بندی؟ تو ہمارا عمل بتا رہا ہے نا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ صرف ایک عادت ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے. اب اسی نفس کے دھوکے سے اس کو عبادت میں کنورٹ کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف جا کر تمام توجہات کے ساتھ وضو کریں. کتنا مشکل کام ہے. ایک چھوٹا سا پرنٹ ہے، ابھی آپ کو اگر میں کہوں کہ فلاں جگہ نوکری کی درخواست جمع کرانی ہے تو آپ چاند پر سے بھی پرنٹ لانا ہوگا لے آئیں گے. یہ وضو کی دعاؤں کا ایک کاغذ پرنٹ کرا کے اپنے جہاں وضو کرتے ہیں وہاں سامنے لگا لیں، ان دعاؤں کو پھر ان کے ترجموں کو پڑھیں. یہ کس لیے کا؟ یہ ادب کا حصہ ہے. اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اپنا چہرہ دھوتے ہوئے یہ دعا کرو، پروردگار میرے چہرے کو سفید کر دے جس دن تو، ہاں چہروں کو سیاہ کر دیا جائے گا. کیوں یہ دعا پڑھتے ہوئے اس کے مطلب کی طرف توجہ کرتے ہوئے پتہ لگے گا کہ تمہارا وضو نہیں ہے، تمہارے باطن کی سیاہی کو ختم کرنے کا ذریعہ. اللہم اعطنی کتابی بیمینی، پروردگار کتاب سیدھے ہاتھ میں دینا میرے. لا تعطنی بشمالی، الٹے ہاتھ میں مت دینا. یہ دعائیں کس لیے ہیں؟ اسی بات کی توجہ دلانے کے لیے. اب جب ادب کے ساتھ یہ جو ساری، اب اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کیسے شوق دلا سکتا ہے؟ میں یہی کر سکتا ہے نا، شریعت یہی کر سکتی ہے آپ کو. اگر خوشبو لگا کے نماز پڑھو گے 70 گنا ثواب ملے گا، اگر ہاتھ میں انگوٹھی پہن کر پڑھو گے تو 70 گنا ثواب ملے گا،